بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. سيد الفقهاء إمام بخاري رحمة الله عليه، جو أمير المؤمنين في الحديث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے استاد ابو معمر نے اور ان کو عبد الوارث نے اور عبد الوارث کو عبد العزیز بن صہیب نے اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد میں داخل ہوئے، فإذا حبل ممدود بين الساريتين، تو دیکھا ایک رسی دو ستونوں کے درمیان کھینچی گئی ہے، بندھی ہوئی ہے، لٹکائی گئی ہے. فقال: ما هذا الحبل؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: یہ رسی کیسی ہے؟ قالوا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم نے جواب دیا: هذا حبل لزينب، یہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی رسی ہے. ام المؤمنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی رسی ہے. فإذا فترت، جب وہ عبادت کرتے کرتے تھک جاتی ہیں، تعلقت به، تو اس کا سہارا لے کے کھڑی ہوتی ہیں تاکہ سستی دور ہو جائے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں، یہ درست نہیں ہے، حلو، اس رسی کو کھول دو. لیصلی احدکم نشاطہ، تم میں سے ہر ایک کو نماز پڑھنی چاہیے اس حالت میں کہ وہ ایکٹیو ہو، فرحت اور نشاط کی کیفیت میں. فَإِذَا فَتَرَ، جب وہ سست ہو جائے، تھک جائے، فَلْيَقْعُدْ، اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک عظیم روایت جو انسانیت کے بہت زاویوں میں انسانیت کی صحیح رہنمائی کرنے والی ہے. اور وہ رہنمائی کیا ہے کہ انسان کو زندگی کے کسی معاملے میں، خواہ وہ دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو، میانہ روی نہیں چھوڑنی چاہیے، اقتصاد نہیں چھوڑنا چاہیے، جذبات حد سے تجاوز کرنا، تعصب، عصبیت یا نیکی کے نام پہ اپنے آپ کو گھائل کرنا، یہ شریعت نے پسند نہیں کیا. یہ حدیث پیغام دیتی ہے، جس پیغام کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے اور دیکھا کہ دوستوں کے درمیان ایک رسی لٹکی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ یہ رسی کیسے بندھی ہوئی ہے؟ جواب کیا ملا؟ ام المؤمنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ بہت چکے نوافل پڑھتی تھی، تہجد پڑھتی تھی، تو جب وہ تہجد پڑھتے پڑھتے، نوافل پڑھتے پڑھتے تھک جاتی یا سست ہو جاتی تو رسی کو پکڑ لیتی، نماز نہ چھوڑتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، یہ تری طریقہ درست نہیں ہے، حلو، اس رسی کو فوراً کھول دیا جائے. اور ساتھ پھر رہنمائی کیا دی؟ لیصلی احدکم نشاطا، نوافل ہے، تہجد ہے، فرائض نہیں ہے، تو یہ نوافل جو ہوتے ہیں، تطوع کی نماز ہے یا اس طرح کی نیکی کے کام ہیں، وہ انسان اس وقت کرے جب وہ ایکٹیو ہو، فرحت اور سرور کی کیفیت میں، اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالے اس انداز سے کہ چار دن تو ایسا کرے گا، پانچویں دن متنفر ہو جائے گا. لِيصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطًا، تم میں سے کوئی شخص اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو نشیط ہو کر، چست ہو کے نماز پڑھنی چاہیے. فَإِذَا فَتَرَ، اگر وہ تھک گیا ہے تو بیٹھ کے پڑھ لے، اگر پھر بھی اس کو یہ برداشت نہیں ہے، اس کو تھکاوٹ اس طرح کی ہے، نیند کا غلبہ ہے، تو سو جائے. دین نے کسی قسم کی زیادتی نہیں کی، تم اپنے آپ پہ اس طرح کی زیادتی مت کرو کہ جس کے نتیجے میں آپ اس دینی خوبصورت پہلو سے کل کو متنفر ہو جاؤ. اور ہوتا یہی ہے، انسان بسا اوقات نیکی کے نام پہ کچھ کام ایسے اختیار کر لیتا ہے جو واقعتا نیکی ہوتے ہیں، لیکن اس انداز سے ان کو اختیار کرتا ہے کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد ان کو یکسر چھوڑ دیتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور بعض لوگ نیکی کی بنیاد پہ ایسے کام بھی اختیار کر لیتے ہیں جو نیکی ہوتی ہی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر امت کی اصلاح کے لیے ایک خوبصورت اصول اور ضابطہ دے دیا. آج اس ضابطے کی کچھ تفصیلات کو ہم سمجھنا چاہیں گے. ضابطہ کیا ہے؟ عبادات کے اندر جس کام سے آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اس میں غلو نہیں آنا چاہیے،
غلوف کیا ہے، اس کی کون کون سی شکلیں اس وقت معاشرے میں موجود ہیں، اور اس غلوف کی ہلاکتیں کیا کیا ہیں، اور معاشرہ کس قدر غلوف کی لپیٹ میں آ چکا ہے، یہ وہ اسلامی تعلیمات ہیں جن کو ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے، اور اس کی زندگی بہترین انداز سے چل سکتی ہے جب اس غلو حدود سے تجاوز کرنا، اس سے اپنے آپ کو وہ بچا لیتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، غلو کسے کہا جاتا ہے؟ غلو یہ غلا یغلو غلوون سے ہے، عربی زبان میں اس کا معنی کیا جاتا ہے زیادتی۔ کسی چیز میں بھی آپ زیادتی کرتے ہیں تو یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے، خواہ آپ عبادت میں زیادتی کرتے ہیں جس کا شریعت نے آپ کو مکلف نہیں بنایا، یا ان حدود تک اپنے آپ کو لے جاتے ہیں کہ اس پہ قائم رہنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ غلوب کا دوسرا معنی ہے غلا فی الامر، حد سے تجاوز کرنا اور مبالغہ کرنا۔ معاملات جب تک آسانی کے ساتھ، جب تک پرسکون طریقے سے چلتے ہیں، ان میں برکت رہتی ہے۔ جب انسان حدود سے تجاوز کرتا ہے اور مبالغہ آمیزی کرتا ہے، کسی کی محبت میں یا نفرت میں، کسی کی اچھائی میں یا برائی میں، عبادت میں یا کمی کوتاہی میں، یہ انسان کو ہر دو صورتوں میں ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ تیسرا معنی جو غلوب کا عربی زبان میں کیا جاتا ہے، غلا یغلی غلین سے بھی ہے، جوش مارنا۔ آپ سمجھتے ہیں جب انسان جوش میں ہوتا ہے تو ہوش کھو بیٹھتا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا جب جوش کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس وقت کھایا بھی نہیں جاتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیمات دی ہیں امت کو، جس کو آج امت بھول گئی، کہ کھانا جب لایا جاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، غطیہ، اس کو ڈھانپ دیا جاتا، حتی یذہب فورہ ودخانہ، جب تک اس کھانے کا جوش ختم نہ ہو جاتا اور اس کا دھواں ختم نہ ہو جاتا، آپ اس کو کھایا نہیں کرتے تھے۔ آج ہم تو چونکہ بادشاہ ہیں، بادشاہ لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، ادھر سے چولہے سے نیچے اترے، زبان بیچاری جل جائے، ہمیں کیا پرواہ ہے، ہمیں ایک مرتبہ ایسا ہی کھانا کھانا ہے، اور آواز بھی کیا لگتی ہے، ذرا جلدی کیجئے، کھانا ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ اور حدیث کہتی ہے فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ، اس کے جوش کو، اس کے دھوئیں کو ختم کر کے کھانا کھاؤ گے تو یہ کھانا باعث برکت ہوگا۔ اور ہماری سب سے بڑی پین کیا ہوتی ہے، کوئی مہمان آ جائے، نہیں نہیں، ڈھکنا اٹھاؤ، اور سامنے کھڑا انسان پریشان بھی ہو جائے کہ میں کہاں آ گیا، کہتے ہیں اب کھاؤ۔ اب سوچئے کہ ایسا کھانا ایک تو زیادہ کھایا جاتا ہے، اور ایک کھانا آخر آپ نے پکایا ہے، اس کو جزو بدن بنانے کی کچھ ترکیبات تو ہونی چاہیے، اور پھر جو یہ گرم کھانا آپ منہ میں ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں کتنے دانت دیے ہیں کہ اس کو چباؤ، یہ جتنا چبا کے اس کو آپ کھائیں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائیں گے۔ ہم وہ دانتوں سے کام نہیں لیتے جب گرم گرم ہوتا، ہم سمجھتے ہیں شاید اسٹمک نے بھی کچھ دانتوں کا بندوبست کیا ہی ہوگا، ایسا نہیں ہے، ہر چیز کا ایک زاویہ ہے، کچھ کام یہ منہ میں کرنے والے ہیں، کچھ کام آگے جا کے ہوتے ہیں، تو اپنا کام کسی دوسرے کے سپرد کرنے سے آپ کو کتنا غصہ آتا ہے کہ جو آپ کا کام نہیں ہے وہ آپ کے سر پہ ڈال دیا جائے، کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ तो अगर इतनी थोड़ी सी परेशानी अगर स्टमक और पेट शुरू कर दे तो आपको परेशानी फिर हो जाती है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एक रहनुमाई भी दी कि आपको जोश वाला खाना और जिससे धुआं निकल रहा है उसको इस्तेमाल ना करें, आप कम से कम ये दो चीजें खत्म करके फिर खाना तनावल करें, इसमें ही बरकत है। तो गुलूब का माना जहां ज्यादती है, मुबालगा है, हदूद से तजावुज करना है, वहां एक लफ्ज बोला जाता है गलल किदर, हंडिया को उबालना और जोश मारना। आप जानते हैं कि जोश मारती हुई हंडिया को अपने हाथ से आप उतारने के काबिल नहीं, हां अगर कोई ज्यादा ही जोशीला है तो वह हाथ से उतारने की कोशिश तो करता है चूल्हे से, लेकिन अगले 8 दिन शायद उसकी ख्वाहिश होती है कि दोबारा मुझे किचन में जाने का कोई ना कहे। ऐसा इंसान जो गुलूब की हालत में होता है लोग उसके भी करीब नहीं आते। जो मुबालगा अमेजी और हदूद से तजावुज करने वाला होता है लोग उससे भी दौड़ते हैं, भागते हैं, उससे नफरत करते हैं। एक लफ्ज बोला जाता है अल गला, महंगाई। कोई कितना भी मालदार हो, कोई कितना भी उसके पास बैंक बैलेंस हो, मामूली से अगर रेशो उसकी प्रॉफिट की कम हो जाए या मामूली से महंगाई हो जाए, हालांकि उसको कोई इस पर असर नहीं होता, किस तरह चीखता है, किस तरह चिल्लाता है। एक शख्स के साथ अगर ऐसा हो पूरे घर को परेशान करता है। अगर पूरे मुआशरे के अंदर यह गुलूब आ जाए तो आप सोच सकते हैं उस मुआशरे के अमन की कैफियत कैसी होगी। और हालांकि होता क्या है, बस दफा इंसान को सबक ही मिलता है किसी किस्से से। एक शख्स बेचारा आके गुजारिश करता है दुआ कीजिए, किस बात की दुआ करवानी है, बहुत नुकसान हो गया। अब बीइंग अ मुस्लिम, आप में से भी किसी के पास आके कोई मुसलमान अगर ये कहता है कि मुझे बहुत नुकसान हो गया है, तो एक मुसलमान का मुसलमान से रिश्ता होता है, उसे अफसोस तो होता है, उसे परेशानी तो होती है। इस तरह की परेशानी हर एक को लाहिक हो जाती है अगर उसका ईमान ताजा हो। नतीजतन जब उसे इस्तफसार किया गया कि नुकसान कैसे हो गया, कहते हैं बस क्या बताएं, पिछले साल और इस साल में 35 लाख का नुकसान हो गया है। अब ये फिगर छोटी फिगर तो नहीं है, हां बाज के लिए छोटी भी हो सकती है, दुआ तो करनी है। अच्छा कैसे हुआ, कहते पिछले साल 1,85,00,000 रुपए प्रॉफिट हुआ था, इस साल सिर्फ 1.5 करोड़ रुपया प्रॉफिट हुआ है। अस्तग़फिरुल्लाह, इतनी परेशानी। मैं ये सोच रहा था कि इस बेचारे के साथ 35 लाख का जो फ्रॉड किसी ने किया है, अल्लाह ताला हिदायत दे, ये अच्छा वाला मुसलमान लगता है, लेकिन मुझे बाद में समझ आए कि ये बेचारा तो अपने प्रॉफिट की रेशो कम होने को भी अपने साथ धोखा और फ्रॉड कह रहा, नुकसान कह रहा। ऐसी कैफियत मुबालगे की जब मुआशरे में आए वहां अमन नहीं होता। दीन में गुलूब क्या है, इन तमाम मानी को देखते हुए दीन में जोशीलापन जो है, दीन में तासुब, तशद्दुद, शरी हदूद को तोड़ना, तजावुज करना और नेकी के नाम पे, ये गुलूब जो है ये अल्लाह हज़रत जलाल ने पसंद नहीं किया और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया है। इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह हज़रत जलाल फरमाते हैं ला तगलू फी दीनिकुम, तुम अपने दीन में गुलूब ना करो। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस गुलूब से मुराद क्या है, गुलूबुल यहूद फी ईसा, حتى قذفوا مريم عليها الصلاة والسلام. یہودیوں نے دشمنی میں کس طرح غلو کیا کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے سیدہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام پر تہمت لگا دی کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یہ حلال کی اولاد نہیں ہے. اس طرح انسان نفرت میں حدود سے تجاوز کر جائے، نفرت کسی غلطی سے ہو سکتی ہے، کسی غلط آدمی سے ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اصول ہیں، اس کے ضابطے ہیں. وہ اس انداز سے نفرت نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی برائی تو اس کے ساتھ رہ گی اور خود برے بن جاؤ. اب یہودیوں کو صرف عیسائیوں سے دشمنی تھی، دشمنی کا انہوں نے اظہار کیسے کیا؟ انہوں نے سیدہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں تہمت لگا دی کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نعوذ باللہ من ذلک یہ حلال کی اولاد نہیں. وغلوب النصارى فيه حتى جعلوه الها، اس کے مقابلے میں عیسائیوں میں بھی غلو آ گیا. اور عیسائیوں میں غلو کیا آیا؟ انہوں نے پکڑ کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. ایک نے نفرت میں غلو کیا، دوسرے نے محبت میں غلو کیا. نتیجہ تن دونوں ہی رائے راست سے بھٹک گئے. اور قرآن نے کتنی خوبصورت بات کی ہے،
وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وهم يتلون الكتاب.
یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کا کوئی مذہب نہیں ہے، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کا کوئی مذہب نہیں ہے، حالانکہ دونوں اپنی اپنی کتاب پڑھتے ہیں. مسلمان چپکے سے کہتے ہیں ہم لڑائی میں نہیں پڑھتے، ہم آپ دونوں کی بات مانتے ہیں، تم دونوں کسی مذہب پہ نہیں ہو. کوئی تو بات ماننی چاہیے نا، تو چلو یہ بات آپ کی مان لیتے ہیں جو قرآن نے بیان کی، تمہاری بات بھی مانتے ہیں کہ عیسائی کسی دین پہ نہیں ہے، صحیح دین پہ، اور یہودی بھی کسی صحیح دین پہ نہیں ہے، ہم مانتے ہیں. مسلمان کتنا اچھا یہ ایمانیات کا ایک مجموعہ کا نام ہے مومن، کہ وہ جو سچی بات ہے وہ مان لیتا ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی اس وقت صحیح دین پہ نہیں ہے، لیکن اللہ عز و جلال نے قرآن مجید کے اندر یہ نمونہ رکھ کے اپنی مخلوق کو یہ سمجھایا، کسی سے نفرت، کسی سے محبت، اس میں بھی آپ کو تجاوز نہیں کرنا. اگر آپ اس کو تھوڑا سا اپنے معاشرے پہ لے آئے، آپ کو بہترین قسم کے نیک لوگ، دانش مند، عقل مند، معمولی معمولی انسانوں کی جو دل میں ان کے محبت ہے یا جذبات ہیں، اس میں اس طرح غلو کے شکار ہیں. کسی مجرم کو بہت اچھا کہہ رہے ہوں گے، کسی بہت اچھے کو کچھ کہہ رہے ہوں گے. اصل کیا ہے؟ سوچ کے دھارے اسلامی نہیں ہیں. سوچ کے دھارے جب اسلامی ہوتے ہیں تو پھر پریشانی نہیں ہوتی. یہ بھی ایک سوچ کا دھارا ہی تھا کہ 99 کا قاتل ہے، اس کی توبہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بھی ایک سوچ کا صحیح دھارہ تھا جو ایک عالم ربانی نے دیا کہ 100 کا قاتل ہے، اللہ کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے، مایوس نہیں ہونا. یہ انداز زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی، جس کے نتیجے میں وہ ایک پرامن معاشرہ بھی بنا اور دنیا کے لیے مشعل راہ بھی بنے. اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے، علماء نے جو غلوب کی تعریف کی ہے، غلوب کہتے ہیں الغلوب الزیادة على ما يطلب شرعا. ایک ہے شریعت کا مطالبہ، اس کو تو آپ کو بھی پورا کرنا ہے، مجھے بھی پورا کرنا ہے. میں اگر کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرتا ہوں جس کا شریعت نے مطالبہ نہیں کیا, اس کا مطلب ہے کہ میں اس صراط مستقیم سے اپنے آپ کو ڈی ٹریک کر رہا ہوں. شریعت نے ایک مطالبہ کیا ہے, آپ کسی مسلمان کے بارے میں محبت کے جذبات رکھو, کسی مسلمان کے بارے میں یہ گواہی دو یہ اچھا ہے, اور اگر آپ اس اچھا ہے کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ اس جیسا کوئی اچھا نہیں ہے تو یہ آپ کی زیادتی ہوگی, کیونکہ آپ غیب نہیں جانتے, کیونکہ آپ کسی ایک زاویے سے سوچ رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی کچھ ذاتی اس سے غرض ہو, ہو سکتا ہے آپ کی ذاتی محبت ہو, یا آپ کی سوچ کے دھارے یہ غالب ہیں تو اس کے ذائچے میں وہ ٹھیک آ رہا ہے. آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ شریعت نے یہاں مطالبہ کیا کیا. شریعت تو یہاں تک کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص ادھر کافروں کی صف ہے, ادھر مومنوں کی صف ہے, ایک مسلمان شہید ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا, لوگ کہہ رہے تھے شہید فی الجنہ, یہ شہید ہے, یہ جنتی ہے. آپ نے فرمایا شہید فی الجنہ والذی نفسی بیدی ان الشملہ التي قد غلها لتشتعل عليه نارا. تم اس کو شہید کہہ رہے ہو, جنتی کہہ رہے ہو, ایک چادر جو اس نے بیت المال سے بغیر اجازت چرائی تھی وہ آگ کی بن کے اس کو لپٹی ہوئی ہے. صحابیہ نے جب کہا ایک دوسرے موقع پہ, ایک صحابی جب اللہ کے پاس چلے گئے فرمایا یہ تو جنت کے اعلی درجے میں ہے, کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ اعلی درجے میں ہے؟ صحابی کہتے ہیں اس دن کے بعد ہم نے کبھی اس انداز سے کسی کی تعریف نہیں کی. ایک مطالبہ ہے آپ کا, اس کو شریعت کے تناظر میں دیکھو. کتنے لوگ آج چھوٹی سی بات پہ کہہ دیتے ہیں یہ شہید ہے, اور چھوٹی سی بات پہ کہہ دیتے ہیں یہ جہنمی ہے. جنت اور جہنم کا فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ اللہ کے پاس ہے. کسی شخص کے یہ الفاظ بول دینا ہی حدود سے تجاوز ہے. شہید کا مطلب ہی جنتی ہوتا ہے, اس کے خون کے پہلے قطرے پہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے. میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا, میں دعا کر سکتا ہوں. اس لیے امام بخاری نے باب کیا باندھا ہے, باب لا یقال فلان شہید, کسی کو شہید مت کہو. کیا کہو؟ دعا دو تقبل اللہ شہادت, اللہ تعالیٰ اس کی شہادت کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کا مرتبہ عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ اس کو شہید بنائے. ڈکلیئر کر دینا, یہ ڈیسیژن دینا کہ شہید ہے, آپ کون ہیں, یہ کسی کے بارے میں فیصلہ دے دینا کہ یہ تو جہنمی ہے, یہ کافر ہے, آپ کون ہیں, یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں تو اللہ نے دیا ہی نہیں ہے. اس لیے حدود سے تجاوز انسان جب زبان سے کرے یا اعمال سے کرے, ہر دو صورتوں میں اللہ عز و جلال کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے. غلوف کے ساتھ ساتھ اسی معنی کو سمجھانے کے لیے, بتانے کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے التطرف, ایک لفظ استعمال ہوتا ہے التنطع, ایک لفظ استعمال ہوتا ہے التشدد, ایک ہوتا ہے العنف. چاروں کے چاروں الفاظ غلوب کے مترادفات میں سے ہیں. کس اعتبار سے؟ تطرف جب انسان حد اعتدال سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو شخص ہی متطرف ہے. حد اعتدال سے ہٹ جانا یہ تطرف کہلاتا ہے, اور یہی غلوب ہے. تنطع، تنطع یہ نطعون سے ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ہلک المتنطعون، ہلاک ہو جائیں تنطع کرنے والے، حدود سے تجاوز کرنے والے. نطعون غار کو کہتے ہیں، انسان کے جو اللہ تعالیٰ نے ایک سیکشن بنایا ہے انسان کے منہ کا، جو انسان کا اوپر کا تالو ہے، اس میں جو غار ہے جہاں سے حروف اور جہاں سے انسان کی گفتگو کس طرح پالش ہو کے دنیا کے سامنے آتی ہے، اس غار کو کہتے ہیں نطعون. جب انسان انتہائی غصے میں ہوتا ہے تو پھر وہ گلا پھاڑ پھاڑ کے اس طرح کی بات کرتا ہے، اور کبھی گالی بھی دیتا ہے، کبھی بہت برے الفاظ بھی بولتا ہے، گویا کہ اس وقت وہ راہ راست سے ہٹ کے گفتگو کر رہا ہے. تیسرا لفظ بولا جاتا ہے التشدد. تشدد ایک بالکل سادہ سا لفظ ہے کہ تشدد جائز نہیں ہے، یعنی ہر شخص یہ جانتا ہے کہ تشدد برا ہے. ایسی سختی جس سختی کا حکم دین نے نہیں دیا، شریعت نے اس کا مطالبہ نہیں کیا، تو یہ تشدد بھی اللہ کے ہاں جائز نہیں ہے. العنف، حدیث میں آتا ہے ان اللہ یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، اللہ تعالیٰ جو نرمی اور نرم انداز پہ عطائیں کرتے ہیں وہ سختی پہ عطائیں نہیں کرتے. وَيُعِينُهُ عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعِينُهُ عَلَى الْعُنْفِ، اللہ تعالیٰ کی مدد جو نرمی پہ اترتی ہے وہ سختی پہ نہیں اترتی. اللہ عز و جلال کے فیصلے ہیں، اِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ، اللہ تعالیٰ رفیق ہے، نرم ہے، اور ہر چیز میں نرمی کو پسند فرماتے ہیں. حتیٰ کہ برائی کے معاملے میں بھی زبان استعمال ایسی کی جائے جو حدود سے تجاوز نہ ہو، جس کی شریعت نے اجازت دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہودی آئے، اور انہوں نے تو کہنا ہی تھا کیونکہ وہ دشمن ہے، انہوں نے آ کے کہا السلام علیکم، نعوذ باللہ من ذلک، السلام علیکم، معنی کیا ہے؟ آپ پر موت ہو. اور آج مسلمانوں کو بھی یہ خیال نہیں رہتا، وہ بھی السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم، اس کا مطلب ہے تم پہ موت ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سمجھ دیا اور ساتھ کیا فرمایا، وعلیکم، تم پر موت ہو. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سن رہی تھی، تو انہوں نے جواب کیا دیا، علیکم السام واللعنہ وغضب علیکم. حالانکہ اللہ کے رسول کی مدد میں یہ بات ہے، تم پہ موت ہو، تم پہ لعنت ہو، اور اللہ کا غضب بھی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے تو آپ نے کیا فرمایا، مہلا یا عائشہ، مہلا یا عائشہ، رک جاؤ عائشہ، کیا ہوا؟ قالت اولم تسمع ما قال، آپ نے سنا نہیں ہے کہ اس نے آپ کو کیا کہا؟ تو آپ نے آگے سے کیا جواب دیا، اولم تسمعی ما قلت، عائشہ آپ نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ آپ پہ موت ہو، میں نے کہا آپ پہ ہو، ان کی بات تو قبول نہیں ہوگی، میری اللہ نے قبول کر لینی. حدود سے تجاوز، ہم یہ سمجھتے ہیں شاید کہ قانون جو بنائے گئے ہیں ان کو توڑا جائے تو حدود سے تجاوز ہے. آپ اس وقت اللہ کے قانون کی تابے داری کرنے کے پابند ہیں. رب تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے یہ سب سے بڑا دستور اور آئین ہے، اس میں کسی قسم کا وائلنس جو ہے، اس میں حدود سے تجاوز کرنا، یہ بھی آپ کے لیے جان اور آپ کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، بلکہ آپ کے ایمان کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے. میں ایک حدیث پیش کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے ایک قصہ بیان کیا. فرمایا سنو، کان رجلان فی بنی اسرائیل متواخیان. بنی اسرائیل کے دو لوگ تھے جو آپس میں بہت دوست بنے ہوئے تھے. وَكَانَ أَحَدُهُمَا مُزْنِبٌ وَالْآخَرْ, ایک ان میں گنہگار تھا اور دوسرا مجتہدن, بہت عبادت گزار تھا. اب ان کا تعلق جب بنا تو بلا شبہ نیک آدمی نے اپنی ذمہ داری تو ادا کرنی ہے, تو نیک آدمی اسے ہمیشہ کہتا اقصر اقصر, رک جاؤ, اللہ سے ڈر جاؤ. بہت اچھی بات ہے کہ وہ تلقین نیکی کی کرتا رہتا. فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ اسْتَعْظَمَهُ, ایک دن اس برے آدمی کو ایسے گناہ پہ دیکھ لیا, صبر نہیں کر سکا, پھر بھی اسے کہنا چاہیے تھا اللہ سے ڈر جاؤ, جلدی سے وضو کرو, دو رکھتے پڑھو, توبہ کر لو. اس نے لفظ کیا بولے, واللہ لا یغفر اللہ لک, قسم کس کی اٹھائی؟ اللہ کی. یعنی اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسم اٹھا رہا ہے, اور قسم اللہ تعالیٰ کی ہی صرف اٹھائی جا سکتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نہ باپ کی قسم اٹھائی جا سکتی, نہ ماں کی. اور بعض جاہل لوگ تو کہتے ہیں میرے سامنے رزق پڑا ہے, گویا کہ وہ رزق کی قسم کھاتے ہیں, حرام ہے. اللہ کی قسم اٹھانا صرف جائز کیوں ہے, باقی کسی اور کی قسم اٹھانا جائز کیوں نہیں؟ قسم کا معنی یہ ہے کہ میرے دل کے حالات سے مطلع ہے, میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں, سوائے اللہ کے مطلع ہے. جب اللہ کے سوا کوئی دل کے حالات سے مطلع نہیں ہے کہ قلبی کیفیت کیا ہے, پھر کی اور کسی کی قسم اٹھانا جائز ہی نہیں. اس نے قسم کس کی اٹھائی؟ اللہ تعالیٰ کی. بھی بات تو تم کر رہے ہو, اللہ کو گواہ کیسے بنا رہے ہو؟ واللہ لا یغفر اللہ لک, اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کریں گے. فیصلہ کون دے رہا ہے؟ یہ انسان, کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے معاف نہیں کرنا. دوسرا اس نے یہ لفظ بولا, واللہ لا یدخلک اللہ الجنہ, اللہ کی قسم اللہ نے تجھے تو جنت میں داخل کرنا ہی نہیں. اللہ عزوجلال نے یہ دونوں باتیں سنی, فقوبض ارواحهما عند رب العالمین, دونوں کو موت تھی, دونوں کو حاضر کروایا. فیصلہ کیا ہونے لگا ہے؟ کاش یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت کو سمجھ لے, معاشرے کے اندر اس طرح کے غلط نظریات, غلط فتوے, آپ ان کو روک بھی سکتے ہیں اور معاشرہ بہت ساری مصیبتوں سے آزاد ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ عز و جلال نے اس نیک آدمی سے پوچھا, نیک آدمی تھا لیکن دو بول بول بیٹھا. پہلا بول, اکنت بی عالما, تم مجھے بتاؤ کہ تم جانتے تھے کہ میں نے قیامت کے دن یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو معاف نہیں کرنا. قال لا یا رب, اللہ میرے علم میں تو نہیں تھا. کہا تو پھر قسم کیا اٹھائی؟ او کنت علی ما فی یدی قادرا, تیرے ہاتھ میں وہ طاقت ہے جو میرے ہاتھ میں ہے کہ میں کسی کو جنت بھیجوں کسی کو جہنم بھیجوں, تمہارے پاس یہ طاقت ہے, اختیار ہے؟ قال لا یا رب, نہیں میرے رب. ساتھ ہی حدیث کے الفاظ کیا کہتے ہیں؟ اللہ عزوجلال نے دونوں باتیں کرنے کے بعد فرمایا, اذهبوا به الى النار, فرشتو اس نیک آدمی کو پکڑو اس نے یہ گناہ کیا ہے, اس کو جہنم میں لے جاؤ. وقال للمذنب, اور اس گناہ کرنے والے سے کیا کہا؟ اذهب فادخل الجنة برحمتي, جاؤ میری رحمت کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ. اب تھوڑا سا چیک کیجئے کہ اس وقت معاشرہ کھڑا کہاں ہے. ہر چھوٹی بات پہ انتہا تک چلے جانا سب سے غلط رویہ ہے، سب سے برا رویہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، ایک شخص نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم فلان شخص کو تو اللہ نے بخشنا ہی نہیں. اللہ عز و جلال کو غصہ آیا، فرمایا من یتعلا علی انی لا اغفر لفلان فانی قد غفرت لفلان واحبطت عمله، کون ہے جو میرے نام کی قسم اٹھاتا ہے کہ میں نے بخشنا نہیں، میں نے اپنی رحمت سے اسے بخش دیا اور کہنے والے کی زندگی کے تمام اعمال کو ضائع کر دیا. تو آئیے شریعت کی روشنی میں ان حقائق کو سمجھیے، جن حقائق کو سمجھنا دنیا اور آخرت میں مقام حاصل کرنا ہے. اگر ان حقائق کو انسان نہیں سمجھتا تو اپنے آپ کو نیک کہنے کے باوجود، اچھا کہنے کے باوجود، دانش مند کہنے کے باوجود بہت سارے ایسے نقصانات کر جائے گا کہ اس کا تدارک نہیں کر سکے گا، اور نہ ہی یہ نقصانات قیامت کو پورے ہونے والے ہیں. وَمِن ثَمَّ لَا دِرْهَمٌ وَلَا دِينَارٌ، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن آپ درم و دینار دے کے چھوٹ نہیں سکیں گے، کیونکہ وہاں درم و دینار ہو گئی نہیں، وہاں تو اعمال ہوں گے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کو سمجھیے، تطرف، تشدد، تنطع اور غلو اور عنف، یہ پانچ کے پانچ الفاظ ایک ہی معنی کو ادا کرنے کے لیے شریعت نے استعمال کیے ہیں. رب تعالیٰ ان سارے الفاظ اور ان کی قباحتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. غلوف کی تعریف کے بعد غلوف کی کچھ صورتیں جو شریعت نے بیان کی ہیں، میں ان صورتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ سمجھ میں آئے کہ کس کس انداز سے غلو ہو چکا ہے اور امت کر رہی ہے. سب سے پہلا غلو جو روئے زمین پر ہوا وہ محبت میں غلو ہوا، اور محبت بھی کیسی؟ رب کے ہاں مقام بنانے کی محبت ان کے ذہن میں جو تھا. کیسی محبت میں غلو ہوا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، 4920، صارت الاوسان التي كانت في قوم نوح في العرب تعبد، وہ پانچ بت جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں پوجے جاتے تھے عربوں میں بھی ان کی پوجا شروع ہو گئی. وہ پانچ بت کون سے تھے؟ ودن ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. یہ پانچ بت نوح علیہ السلام کی قوم میں ان کی پوجا کی جاتی تھی. ودن، یہ ود جو تھا یہ دومت الجندل میں کل قبیلے کا بت تھا اور اس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے. وَأَمَّا سُوَاعَ فَكَانَ لِحُزَيْل، سواع نامی بت یہ حزیل قبیلہ اس کی عبادت کیا کرتا تھا. وَأَمَّا يَغُوس، یغوس یہ بنی مراد قبیلہ اور بنی غطیف جو ہے یہ دو قبیلے اس کی پوجا کیا کرتے تھے. وَأَمَّا يَعُوق فَكَانَتْ لِحَمْدَان، حمدان قبیلے نے اپنے لیے بت جو بنا رکھا تھا وہ یعوق تھا. وَأَمَّا نَسْر فَكَانَتْ لِحِمْيَر لِآلِ ذِي الْكِلَاع، حمیر قبیلے نے نصر کو اپنا بت بنایا ہوا تھا، معبود بنایا ہوا تھا، اور اس کی وہ پوجا کرتے تھے. اچھا، عربوں نے یہ پانچ جو بت بنا رکھے تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، اصل میں تو یہ بتوں کے نام نوح علیہ السلام کی قوم سے چلے، اور نوح علیہ السلام کی قوم سے کیسے چلے؟ صحیح بخاری کی روایت جو آپ سن رہے ہیں، اسماء رجال صالحین، یہ پانچوں کے پانچوں نام نیک لوگوں کے نام ہیں. من قوم نوح، جو نوح علیہ السلام میں سے نیک لوگ تھے. اگر آپ اس کو آسانی سے سمجھنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے اولیاء کے نام ہیں. پھر کیا ہوا؟ فلما ہلکوا، جب یہ پانچوں کے پانچوں نیک لوگ اللہ کے پاس چلے گئے، اوحى الشیطان الى قومهم، تو شیطان نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی، ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا وسموها باسمائهم وسموها باسمائهم. شیطان نے کہا لوگ بہت نیک تھے، ان کی تو یاد رہنی چاہیے، یہ تو بہت پہنچے ہوئے تھے، اچھا ان کے ہی بت بناؤ، جس جگہ ان کے ڈیرے ہیں، جس جگہ وہ بیٹھتے ہیں، یہ ان کی مورتیاں وہاں ہونی چاہیے، اور نام بھی وہی رکھو. یہ پہلا مرحلہ تھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، روایت بیان کرتے ہیں، ایک ہزار سال تک زمین میں شرک نہیں ہوا. سب سے پہلے شرک کی بنیاد یہاں سے شروع ہوئی. انہوں نے مورتیاں بنائی، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، اور باقاعدہ نصب کر دی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹیچوز بنائے اور ان کی یاد میں کہ اچھا یہ فلاں ہیں، اچھا وہ ایسے تھے اور وہ ایسے تھے اور وہ ایسے تھے. اس کے بعد ففعلوا فلم تعبد، صرف سٹیچوز بنا کے رکھے گئے، اس وقت تک عبادت نہیں ان کی کرتے تھے. حتی اذا ہلک اولئک وتنسخ العلم عبدت، پھر جب یہ لوگ فوت ہو گئے، نیو جنریشن آئی، علم ختم ہو گیا، شیطان نے ان کے دل میں کیا ڈالا؟ تمہارے باپ دادا تو ان کو سجدہ کرتے تھے، تمہارے باپ دادا تو ان کو پوچھتے تھے، تو اس نیو جنریشن نے ان کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. اگر آپ تھوڑا سا گہرائی اور گہرائی میں جائیں، یہ پنجتن پاک کا عقیدہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ ودن ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونصر، نو علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم نے محبت میں حدود سے تجاوز کیا. محبت ہونی چاہیے، اولیاء سے اگر محبت نہیں تو پھر کن سے محبت ہے؟ جس شخص کے دل میں اولیاء کی محبت نہیں، اس کا ایمان کیسا ہے؟ لیکن حدود سے تجاوز نہیں، غلو نہیں، جیسا کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم نے کیا. حتیٰ کہ قرآن مجید نے ایک حقیقت قرآن نے بیان کی اور ایک حقیقت حدیث نے بیان کی، اور ہمیشہ اس کو یاد رکھیے.
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون.
الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان میں کبھی خوف نہیں ہوتا، نہ ہو کبھی غمگین ہوں گے. لیکن ولی ہوتا کون ہے؟ الذین آمنوا، جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا. وکانوا یتقون، اور وہ متقی ہوتے ہیں، تقوی. لیکن آج بات پھر وہی آئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک وقت آئے گا لوگ اچھے کو برا اور برے کو اچھا کہیں گے. آج تقویٰ تو یہ ہے کہ انسان معمولی معمولی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے. تقویٰ تو یہ ہے خلی ذنوب صغیرہا وکبیرہا, صغیرہ گناہوں سے بھی بچو کبیرہ گناہوں سے بھی بچو. تقویٰ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنظر الى فخذ حی ولا میت, کوئی زندہ ہے یا مردہ ہے, مرد عورت نہیں, اس کی ران بھی پردہ ہے. یہ کیسے ہو گیا کہ آج جس کا جتنا لباس مختصر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اتنا زیادہ ولی ہے, اور جس کے جسم پہ لباس ہوتے ہی نہیں کہتے ہیں بس یہ تو ساری کے ساری حدوں کو کراس کر کے تو پہنچا ہوا بن گیا ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ مینٹالٹی بیمار ہے, یہ اصل میں سوچ غلط ہو گئی. یہ وہی سوچ ہے جو سال ہر سال مسلمانوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی, اب نیو جنریشن اس کو فالو کر رہی ہے. جیسا کہ نو علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے پہلے سجدہ تو نہیں کیا تھا, پہلے تو ایک ذہن بنایا تھا شیطان نے, پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ سامنے آیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس لیے یہ فرما دیا ایاکم التمادح, مناسب تعریف کیا کرو کسی کی, بہت زیادہ تعریفوں کے پل نہ باندھا کرو. آج چھوٹی سی مجلس ہوتی ہے, گیدرنگ ہوتی ہے, اور ایک شخص جس کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا, اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کیا ہے, اس کی طرف یہ الفاظ بھیجے جاتے ہیں میں اب دعوت دوں گا عزت مآب کو, عزتوں کے لوٹنے کی جگہ. پتہ ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. اور اتنی ہوش نہیں ہے انسان کو کہ اپنی اس محبت کو پالنے کے لیے اور اپنی غرض کو اپنے فوائد کو حاصل کرنے کے لیے مخلوق میں سے کسی کو عزت مآب کہہ دے. اور کیا کس کو رہا جس نے کبھی پانچ نمازیں نہیں پڑھی؟ عزت مآب عزتوں کے لوٹنے کی جگہ صرف اللہ کی ذات ہے. ایاکم التمادح, بچ جاؤ ایسی تعریف کرنے سے. بلکہ ابراہیم التیمی روایت کرتے ہیں ذبح الرجل ان تزکی فی وجہی ان تزکیہ فی وجہی, اگر آپ کسی کے سامنے اس کی تعریف اس طرح بڑھا چڑھا کے کرتے ہیں آپ نے اس کو ذبح کر دیا. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح الجامع سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے فحسوا التراب فی وجوہ المداحین, یہ تمہاری اس طرح بڑھا چڑھا کے تعریف کرتا اس کے منہ میں مٹی ڈالو. براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کمال کے انسان تھے, ایک آدمی نے ان کی بڑی تعریف کی, کہتے ہیں تشریف رکھیے. باہر گئے, مٹی لے کے آئے, لا کے اس کے منہ میں ڈال دی. کہتے ہیں میں نے آپ کو کیا کہا؟ کہا تو میں نے کیا کہا؟ کہا یہ کیا کیا؟ کہا سنت پہ عمل کیا. سنت کیا ہے؟ اذا رأيتم المداحين فحثوا في افواههم التراب, جب تمہاری اس طرح کو تعریف کر رہا اس کے منہ میں مٹی ڈالو. لیکن ہم تو اس کو آج پسند ہی نہیں کرتے جو ہماری صحیح صحیح تعریف نہ کرے جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں. جو جتنا غلط نعرہ لگائے گا, جتنے غلط الفاظ بولے گا, اتنے ہم خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں یہ ہے صحیح محبت کرنے والا. اور صحابہ کرام کی شان کیا تھی کہ جب بھی کان اذا ذکی احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب بھی کسی کی تعریف کی جاتی تو وہ تین الفاظ آگے سے بولتے اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون, اے اللہ یہ جو الفاظ بول رہے ہیں میرے بارے میں, میں نے نہیں کہا کہ بولیں, اس لیے میرا مؤاخذہ نہ کرنا. آج ہم تو پیسے دے کے نعرے لگواتے ہیں, باقاعدہ یہ ایک کارنر رکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ صرف ایڈورٹائزنگ کے لیے ہوں گے, کہ جب تک انہوں نے جب وہ گیدرنگ ہو نعرہ نہ لگایا تو وہ تو اس وقت تک تو ایفیشنسی ثابت ہی نہیں ہوگی ہماری. وَجْعَلْنِي خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّونَ, دوسرا لفظ یہ بولا کرتے یا اللہ جو ان کا گمان میرے بارے میں ہے، اے اللہ ان کے گمان سے بھی مجھے اچھا بنا دے. واغفر لی لما لا يعلمون، اے اللہ کچھ گناہ ایسے ہیں جس صرف تو جانتا ہے، اللہ دنیا نہیں جانتی، میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو یہ نہیں جانتے، تبھی تو تعریف کر رہے ہیں، تو جانتا ہے، تو بغیر افشا کیے ہی ان کو معاف فرما دے. یہ طریقہ تھا صحابہ کرام کا. یا چھوٹے چھوٹے الفاظ پہ انسان ترستا اور مرتا نظر آتا ہے کہ میری کوئی تعریف کر دے. اور یہاں رک کے میں یہ بات کہوں گا کہ آج حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے، اس طرح انسان حریص تعریف کا اور شہرت کا ہو گیا ہے، اچھے بھلے بیٹھے ہوں گے، اچھے بھلے بات کر رہے ہوں گے، اچھا جی آپ سے ایک سیلفی لے لوں، کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ یہ چھوٹ ہے. پہلے جب بھی کسی کے پاس جاتے تھے تو فٹ سے بچہ کیا کرتا، وہ اتنی بڑی فائل نکالا کرتا تھا، میں نے یہ بھی ڈگری حاصل کی، میں نے یہ بھی ڈگری حاصل کی، میں نے یہ بھی پڑھا. آج کسی کے پاس جاؤ تو اتنی موٹی البم نکال کے لے آتا ہے، میں فلاں کے ساتھ بھی بیٹھا تھا، فلاں کے ساتھ بھی بیٹھا تھا. یہ بیٹھنے سے اگر کام بنتا ہو تو مجھے بتائیں، کوئی بڑا آدمی ہم بھی بیٹھ کے کوئی اللہ کی جنت لینے والے بن جائیں. کبھی ایسا ہوا؟ ایسا نہیں ہوتا کہ کھانا میں کھاؤں اور شیر آپ ہو جائیں، ایسا نہیں، آپ کو کھانا پڑے گا. اور حدیث یہ کہتی ہے جو بندہ کسی کے ساتھ کھڑے ہو کے، من قام بأحد ریاء وسمعة، جو کسی اس طرح عزت والے کسی اچھے انسان کے ساتھ شہرت کا برتاؤ ایسا کرتا ہے، اتنا ہی ذلیل ہو جائے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا، اور مجھے سب سے زیادہ پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب بیت اللہ میں جاتے ہیں. اللہ کی قسم کتنی سعادت کی یہ گھڑیاں ہیں، اور میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. یعنی اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے کہ اللہ نے اپنے گھر بلا لیا. ان لمحات کی لذت جو ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی. اور وہاں کتنے لوگ ہیں طواف کر رہے ہیں. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم نکمے سے لوگ ہیں، چلو تھوڑا سا چکر بڑا کر لیں اور آہستہ آہستہ چلیں، دعائیں زیادہ ہو جائیں. اور وہ کیا کر رہے ہیں، سامنے موبائل ہے اور ساتھ ایک ہاتھ اٹھایا ہوا ہے اور جھوٹا منہ سے بولتا بھی نہیں ہے، اور سمجھ یہ آ رہی ہے کہ بس بیت اللہ کے ارد گرد گھوم رہا دعا کر رہا ہے. یا دوسرے کو کہے گا اچھا میں بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو آپ میری پکچر اتاریں، جھوٹ. اور جھوٹ بھی بیت اللہ میں کھڑے ہو کے. یہ جب تک شہرت کی ہرس نہیں ٹوٹے گی اس وقت تک انسان کمال کے درجے پہ نہیں پہنچتا. یہی وہ چیزیں ہیں جس کو آج امت نے اختیار کیا اور امت برباد ہو گئی. اسی سٹیٹس کو حاصل کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز ختم ہوتی ہے. اسی مقام پہ پہنچنے کے لیے لوگ حرام کو حرام سمجھتے نہیں ہیں اور حلال کی قدر جانتے نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ استعمال کیے ہیں جو میں بطور تحفہ آپ کو پیش کر دیتا ہوں. ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو متقی ہوتا ہے، جو گمنام ہوتا ہے، جو مستغنی ہوتا ہے لوگوں سے، اس کو لوگوں کی پرواہ ہی نہیں ہے، اس کا اللہ سے تعلق ہے. لیس الخمور بعار على امرئ ذی جلال فلیلۃ القدر تخفى فتلک خیر اللیالی. لیلۃ القدر یہ کیسی عظیم رات ہے. کسی بھی اچھے انسان کا گمنام ہونا یہ عیب نہیں ہے. اگر یہ عیب ہوتا تو لیلۃ القدر پہ عیب ہوتا، اس کو کوئی جانتے نہیں ہے کس رات میں آتی ہے. لیکن وہ 83 سال سے زیادہ عبادت جو ہے انسان کرے تو ایک رات کی عبادت اس سے بہتر ہے. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں، شاید کہ آپ میں سے کسی کو شوق بھی ہو، ہاں سردیاں ہیں، شوق نہیں ہے تو پیدا ہو جائے گا، یہ بادام استعمال کرنا اور اخروٹ استعمال. کبھی کسی نے چھلکے کو بھی کھایا؟ کیا قیمت ہے چھلکے کی؟ اصل قیمت اس چیز کی اس لب کی ہے جو اس کے اندر اللہ نے رکھا ہے. اور ویسے بھی اگر آپ شریعت کے اصولوں کو سمجھے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا جتنی چیز چھپی ہوتی ہے اتنی چیز قیمتی ہوتی ہے. کیسے؟ آپ لوگوں کے سامنے دو رکعتیں پڑھیں آپ کو دو رکعتوں کا ثواب ملے گا. صلاۃ الرجل حیث لا یراہ الناس, انسان کی وہ نماز جہاں لوگ نہیں دیکھ رہے. تضاعف على 25 صلاة حيث يراه الناس, یہ 25 گنے افضل ہوتی ہے اس نماز سے جو آپ نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھی. تو ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ نے آخر ایک نظام بنایا ہے, رات بھی بنائی ہے دن بھی بنایا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ زہر اور عصر کی نماز دن میں ہے, صبح کے بھی اندھیرے میں ہے, شام اور عشاء کے بھی اندھیرے میں ہے, اس میں قرات اونچی رکھ دی. کیا وجہ؟ آج رمضان بھی ہوتا ہے تو مسجد کے اندر 1 سے 40 لائٹیں ہیں تو سب کی سب جلا دیتے ہیں نماز پڑھتے وقت. اللہ آپ کو سلامت رکھے, بھی آپ نے نماز کے اندر یہ جو لائٹیں اتنی جلا دی ہیں, 40 کیا 100 سے بھی زائد جل جاتی ہیں, اگر ان سے گزارش کی جائے بھی آپ ایک لائٹ جلا لیں, روشنی مقصود ہے نا. آپ نے وہاں کوئی موتیوں کو شمار کرنا, تم نے تو نماز پڑھنی ہے. تو آگے سے جواب پتہ کیا آتا ہے؟ بل آپ دیتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ نے ضرور بل میں ہی سارے پیسے لگانے, کسی فقیر کو دے دو, کسی مسکین کو دے دو, ایک اور مسجد بنا دو, کسی ضرورت والے کی ضرورت پوری کر دو. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر لائٹ نہیں ہوگی تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ پہلی صف میں کھڑا ہو کس نے پورا شبینہ سنا ہے. صحابہ کی عادات نہیں تھی. مسئلہ یہ ہے کہ انسان نماز میں جب کھڑا ہوتا ہے تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے, کبھی اس کو رونا بھی آ سکتا ہے. ہو سکتا ہے ظہر عصر میں آپ کا یہ تقویٰ اور آپ کی یہ تواضع اور آپ کا یہ احسانی درجہ, یہ ایکسیلنس پہ جا کے اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونا, یہ آپ رونا شروع کرے اور فوراً اپنے آپ کو کنٹرول کرتے نہیں, لوگ نہ دیکھ لیں. اللہ نے کچھ اندھیرے میں نمازیں رکھی ہیں, میرے بندے اب رو بھی لوگے. جب انسان روتا ہے تو چہرہ بھی بگڑتا ہے, تو اللہ عز و جل نے کچھ وقت دیا ہے کہ آپ اندھیرے میں اپنا جتنا بھی چہرہ ٹیڑھا کر لو گے مجھے اتنا ہی پیارا لگے گا. کچھ لوگ اپنی اپنی زبان میں ان کی بڑی چاشنی ہوتی ہے, تو وہ ایک نیک آدمی کہا کرتے تھے کہ اللہ نے نظام دیا ہے کہ آپ رات کی نماز میں میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور پھر جو بھی کہو گے جس طرح بھی کہو گے جو بھی آپ کا انداز ہوگا مجھے پیارے لگو گے. تو وہ لفظ بولا کرتے تھے, جب آنکھیں گیلی ہو جائیں یعنی ان میں آنسو آ جائیں اور ہونٹ جو ہیں وہ انسان کے ڈھیلے ہو جائیں تو رب تعالیٰ کی رحمت اس سے پہلے نازل ہو جاتی ہے. اور یہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک انسان کی قلبی کیفیت خوبصورت نہیں ہوتی. اور وہ اپنے انداز میں کہا کرتے تھے, جدو اکھاں گلیاں ہو جان تے انسان دیاں بلیاں ٹلیاں ہو جان تے رحمت اس سے وقت آ جاندی. یہ راز ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تکلف کی کوئی بات ہو رہی ہے. جس کا دل پیارا نہیں ہے اس کو رونا نہیں آئے گا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری مساجد جو پاکستان اس وطن عزیز میں کتنی پیاری پیاری مساجد ہیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ کبھی کوئی تراویح میں کوئی روتا نظر آیا, بس کھڑے ہیں. اللہ ان کو ضرور اجر ثواب دیتا ہے, دیتا ہوگا, لیکن جو تاثیر ہے قرآن کی یہ اچھے دلوں پہ ہوتی ہے, یا اس وقت ہوتی ہے جب انسان اس کے معنی کو سمجھتا ہے اور معنی کے مطابق سن رہا ہوتا ہے, تو ایسے سننے والے کی شان ہی الگ ہوتی ہے. تو بات یہ کر رہے تھے کہ سب سے پہلا جو غلوب کی کیفیت دنیا میں آئی, یہ وہ کیفیت ہے جس کو محبت میں غلوب کہتے ہیں. اور اس سے پہلے ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں, محبت کرنا یہ ایک مومن کی صفت ہے. المؤمن یألف ویؤلف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. مومن مومنوں سے محبت کرتا بھی ہے اور لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اور ایسا انسان جس کے دل میں محبت کسی کے بارے میں ہے ہی نہیں اور لوگ بھی اس سے محبت نہیں کرتے, یہ ایسا انسان ہے اس میں خیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے, خیر سے خالی انسان ہے. لیکن اس محبت میں حدود سے تجاوز نہ کیجیے. حدود سے تجاوز دو طرح کا ہے, ایک وہ جو قوم نوح نے کیا اور آج بھی دنیا کر رہی ہے کہ کسی بھی نیک انسان کو نیک سمجھو, ولی انسان کو ولی سمجھو, اس کو رب نہ بناؤ, اس کو نبی کا درجہ نہ دو, اس کو صحابی کا درجہ نہ دو, یہ کہو یہ اللہ کا بہت ہی پیارا انسان ہے اور اس سے مجھے قسم فیض کرنا ہے, ہر وہ بات جو قرآن و سنت کی روشنی میں یہ پیش کرے گا مجھے سمجھنا ہے. لیکن یہ صحابی نہیں ہے, یہ نبی نہیں ہو سکتا, یہ اللہ عز و جلال کی مخلوق میں سے ہے, اللہ کی صفات اس میں نہیں آ سکتی. یہی محبت میں غلو آج دنیا میں موجود ہے. اس وقت جو دنیا میں فساد اس وطن عزیز میں جو چل رہا ہے وہ کس بات پہ ہے بھلا؟ وہ اسی بات پہ ہے کہ ایک مجرم انسان اٹھ کے کہہ دے کہ میں نبی ہوں اور لوگ جو ہے لگے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمہ کذاب کیا کہتا تھا؟ نماز بھی پڑھتا تھا. آپ کے علم میں ہونا چاہیے جس نے جھوٹا دعوی نبوت کا کیا تھا, نماز بھی پڑھتا تھا, آپ کو پتا وہ روزے بھی رکھتا تھا, وہ زکات بھی دیتا تھا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی بھی مانتا تھا, صرف کہتا یہ تھا کہ میں بھی اس کی نبوت میں شریک ہوں. کوئی سمجھنے کے لیے تیاری نہیں. اس کے ساتھ جنگ بھی ہوئی, صحابہ شہید بھی ہوئے, مارا بھی اس کو. آج ایک شخص اٹھ کے کہہ دے کہ میں مستقل ایک نبی ہوں اور مسلمانوں کی غیرت ختم ہو گئی, کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں نا, وہ بھی تو روزہ رکھتے ہیں نا, تو کیا مسلمہ کذاب یہ نہیں کرتا تھا؟ کیا مسلمہ کذاب زکات نہیں دیتا تھا؟ کس دیے صحابہ کی شہادتیں ہوئیں؟ کس دیے صحابہ کرام نے اکٹھے ہو کے لڑائی کی؟ وجہ کیا تھی؟ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں, یہ نبی کی نبوت میں شریک ہوں, اس کا علاج یہ ہے. جب تک وہ مان نہیں جاتا وہ اس کی سزا یہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو مانا ہے ٹھیک ہے, مگر نہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ الگ بات ہے کہ کچھ مقاصد ہوتے ہیں لوگوں کے, کچھ غرض ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی دین کے ساتھ, اور اسی کو حدیث نے کہا تھا ایسے فتنے آئیں گے, یصبح مؤمنا ویمسی کافرا, لوگ صبح کے وقت مومن ہوں گے شام تک کافر ہو جائیں گے. یمسی مؤمنا ویصبح کافرا, لوگ شام کے وقت مومن ہوں گے صبح کے وقت کافر ہو جائیں گے. بھلا کیوں ہوں گے؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا, بعرض معمولی سی دنیاوی مفاد کی خاطر اپنا دین بیچ دیں گے. اسلام کتنا پیارا دین ہے, اسلام عیسائیوں اور یہودیوں کا دین, اس کے حقوق کو باقی رکھا ہے اسلام نے کہ نہیں؟ اور میں حیران ہوں یہ حدیث سمجھنے والی ہے, یہودی عیسائی اگر آپ کے ملک میں آپ کے قوانین کی پابندی کرتا ہے, معاہدہ اس نے کیا ہوا ہے کہ میں آپ کے دین کے بارے میں کچھ نہیں اگلوں گا, میں پروپیگنڈا نہیں کروں گا, اور آپ کے قانون کو مانوں گا, میں ٹیکس اور جزیہ دوں گا. سنو حدیث کہتی اس کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو گیا ہے, اگر کوئی اس کو قتل کرتا ہے یہودی اور عیسائی حالانکہ کافر ہیں نان بلیورز ہیں, جو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. حقوق کا خیال رکھا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مجوسی اٹھ کے کہے کہ میں مسلمان ہوں مجھے مسلمان کنسیڈر کیا جائے, اس کے حقوق اقلیت کے ہیں, لے کوئی نہیں روکے گا. یہ حدود سے تجاوز ہمیشہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے. مسلمانوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں اس معاملے کو سمجھنا چاہیے یا اس معاملے کو کس طرح حل کرنا چاہیے. قرآن و سنت کے اصول بالکل واضح ہیں. جن جن نے جھوٹا دعویٰ کیا ان کی زندگیاں پڑھ کے دیکھ لیں. کیا وہ کہتے تھے؟ تو بہت چھوٹی باتیں کرتے تھے. یہاں تو ان کے حقوق کا رونا رونے والوں کو پتا نہیں کہ وہ لکھتے کیا ہیں کہ جو مرزا کی نبوت کو نہیں مانتا وہ سارے کے سارے کافر ہیں. مانو پھر اس بات کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حدود سے تجاوز کرنے سے منع کیا ہے. محبت میں ایک غلو تو یہ ہے, اور دوسرا کیا ہوتا ہے رویہ معاشرے کے اندر, چھوٹی سی بات پہ کفر تک پہنچانا اور چھوٹی سی بات پہ تشدد پہ اترانا اور قتل و غارت ہو جانا. یہ آج معاشرے میں آپ جو قتل و غارت دیکھتے ہیں, یہ لوگ جو اس وقت خود کش حملے کرنے والے ظالم, کیا ہے حدود سے تجاوز؟ کیا کسی کی برائی کو درست کرنے کا علاج صرف قتل ہے؟ کیا ہر بیماری کا علاج ہے آپریٹ ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. جو بہترین ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ 1 سے 10 رپورٹیں لیتے ہیں, پھر جا کے انالیسس کرتے ہیں کہ یہ دوائی اس کے موافق ہوگی, اور بہت معمولی سی پوٹینسی کی دوائی دیتے ہیں. سرجری کا وقت بعد میں آتا ہے. اس لیے غلو انسانی زندگی کے لیے سب سے بڑا ناسور ہے, اس سے انسان کو بچنا چاہیے. دوسرا غلو جو معاشرے کے اندر موجود ہے اور اس کی کیفیت حدیث نے بیان کی ہے, وہ ہے عبادت میں غلو. حالانکہ عبادت کے لیے ہم پیدا کیے گئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے عبادت میں بھی غلو کو پسند نہیں کیا. اور حدیث نے اس کا قصہ کیا بیان کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک صحابی ہیں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1968. اس قصے کو غور سے سنیے. یہ دونوں آپس میں دوست بنے ہوئے ہیں. سلمان رضی اللہ تعالی عنہ جب ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے, اس وقت تک ابھی پردہ نازل نہیں ہوا تھا, کیونکہ پردہ ذوالقعدہ 4 ہجری کو نازل ہوا ہے, اس سے پہلے تو پردے کا حکم نہیں آیا تھا. ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی دو بیویاں تھیں, ام الدرداء الصغیرہ الکبیرہ. ام دردا کو دیکھا جس نے کوئی اچھا لباس نہیں پہنا ہوا, تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی عمر بہت زیادہ تھی اور یہ وہ صحابی ہیں جن کی عمر کو 200 سال کے قریب تھی, سوال کرتے ہیں ما شأنک متبذلہ, تمہارا کیا حال بنا ہوا؟ تو اس عورت نے جواب کیا دیا, اخوک ابو الدرداء لیس له حاجۃ فی الدنیا, آپ کا بھائی, اس کو پتہ ہی نہیں ہے گھر میں کون ہے, اس کو تو کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی, اس کا تو کام یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے اور تہجد پڑھنی ہے, تو میں نے کس کے لیے پہننا ہے؟ دوسرے لفظوں میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے, بہت خوش ہوئے کہ سلمان تشریف لائے ہیں, جلدی سے کھانا تیار کروا کے کھانا رکھا. تو سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہنے لگے, کل کھاؤ. کہتے ہیں میں تو روزہ رکھا ہوا ہے. قال لا آکل حتی تأکل, جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں نہیں کھاؤں گا, نفلی روزہ ہے. روزہ تڑوایا, اور حدیث میں آتا ہے نفلی روزہ اگر کوئی اس طرح کو کہتا ہے تو آپ کو توڑنے کا اختیار ہے. جب رات ہوئی تو جس کی عادت یہ بنی ہو, اور یہ بہت اچھی عادت ہے بری نہیں ہے, لیکن اس کو اصول اور ضابطے پہ لانا ہوگا. عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے ہیں, کچھ دیر کے بعد اللہ اکبر, تو سیدنا سلمان نے فرمایا نم سو جاؤ, اس کو نوافل نہیں پڑھنے دیے. پھر وہ اٹھے جن کی عادت بنی ہو, کیسے چین آتا ہے, پھر فرمایا نم سو جاؤ, پھر سلا دیا. جب سحری کا وقت ہوا تو پھر خود سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قم الان، اب کھڑے ہو جاؤ. دونوں نے تہجد پڑھی. تہجد پڑھنے کے بعد بٹھایا، بٹھا کے تاریخی وہ جملے کہے جس کو صحیح بخاری نے آج بند کر دیا. کیا کہا؟ ان لربک علیک حقا، تیرے رب کا بھی تجھ پہ حق ہے. و ان لنفسک علیک حقا، تیرے نفس اور تیری جان کا بھی تجھ پہ حق ہے. و ان لاہلک علیک حقا، تیرے اہل و عیال کا بھی تجھ پہ حق ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے ان لعینک علیک حقا، تیری آنکھ کا بھی تجھ پہ حق ہے. ان لضیفک علیک حقا، تیرے مہمان کا بھی تجھ پہ حق ہے. اور آخر میں سٹیٹمنٹ کیا جاری کی؟ اگر آپ بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہیں فاعطی کل ذی حق حقا، ہر ایک کو اس کا حق ادا کرو تب تم بہترین زندگی گزارو گے. رب کا حق بھی ادا ہو، اہل و عیال کا حق بھی ادا ہو، جسم کی بھی ایک ضرورت ہے سونا، اور آنکھ کی بھی ضرورت ہے، اور مہمان کی بھی ضرورت ہے. اب یہ دونوں صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، سارا قصہ سنایا. اس سے مزیدار بات کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری بات سنی، جو سٹیٹمنٹ جاری کی تھی سلمان رضی اللہ تعالی نے وہ بھی سنی، اور آپ نے صرف ایک لفظ کا اضافہ کیا، فرمایا صدق سلمان. سلمان نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، اسی طرح کرو. عبادت کے اندر خلوف کو اللہ کے رسول نے بھی پسند نہیں کیا، یعنی حالانکہ عبادت کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں، یہ عبادت اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے انسان کو، اور جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ لوگوں کے اتنے ہی حقوق صحیح ادا کرتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنیے، وہ کہا کرتے تھے جتنا کسی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جتنا اللہ کے کو زیادہ قریب ہوتا ہے، اتنا وہ اپنی بیوی اور بچوں کے بھی قریب ہوتا ہے. جتنے کسی کے ایمان میں کمی ہوتی ہے، اللہ عز و جلال سے دور ہوتا ہے، اتنا ہی وہ اپنے بیوی بچوں سے دور ہوتا ہے. اور معاشرے کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، معاشرہ صرف چند ٹکے کمانے کے لیے چھ چھ سال تک اپنے بچوں کا منہ نہیں دیکھتے، اور پتہ اس وقت لگتا ہے جب تابوت میں اس کی میت پہنچتی ہے، لو جی لے لو کمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لا اصبر عنہن، میرے صحابہ میں اپنی بیویوں سے جدا نہیں رہ سکتا. اس سے بڑا تقویٰ کس کے پاس ہے؟ یہ ایمان کا حصہ ہے کہ آپ حقوق پامال کرو، بچوں کے، عورتوں کے، رشتہ داروں کے، دیگر حقوق کو پامال کرو، اور خود کہو کہ میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہی وہ زاویہ تھا جس نے ایک معاشرے کے اندر فتنہ پیدا کر دیا. آپ سن کے تھوڑے سے پریشان ہوں گے، لیکن پریشان نہ ہوئیے گا، اس زاویے میں غلوب آیا عبادت میں تو تصوف پیدا ہوا، کوئی غرض نہیں رہی دنیا کے ساتھ. اور اس لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ من اصبح صوفیا فقد تحمق بعد العصر، جو صبح کے وقت صوفی بن جائے وہ عصر تک احمق ہو جاتا ہے. اور دلائل کے بعد آپ ابھی سنیں گے کہ صحابہ کی حالت کیا تھی، اور آج ہم سوچ کس میں پڑے ہوئے ہیں. اور اس سے بڑی یہ زیادتی معاشرے کے اندر یہ کی جا رہی ہے کہ آج اس وطن عزیز جو اسلام کے نام پہ بنا، اور تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ ہندوستان، اس وقت تو پاکستان ابھی جدا نہیں ہوا تھا، ہندوستان کی سرزمین پر 25 صحابہ تشریف لائے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں 41 تابعین تشریف لائے ہیں، تبع تابعین تشریف لائے ہیں، اور تاریخ جو مسخ شدہ تاریخ ہے جو آج یوتھ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ اس وطن عزیز میں اسلام لے کے آئے ہیں، صوفیہ لے کے آئے ہیں، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور پوری تاریخ جو ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا ایک تھپیڑا ہے کہ وہ صحابہ کرام، وہ تابعین اعظام، وہ تبع الاتباع جو یہاں آ کے دین کی دعوت دیتے رہے، ہندوستان، سندھ اور ہند کو فتح کیا انہوں نے، ان کے تمام کی تمام محنتوں پہ ایک بہت بڑا بلیم ہے کہ یہ صوفیاء جو چوتھی صدی میں، پانچویں صدی میں سامنے آئے اور نسبت پوری کی پوری محنت کی ان کی طرف کی جاتی ہے۔ اور اسلام نے اس لیے کہا ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے، اگر رہبانیت ہے ورہبانیت الاسلامی الجہاد، سیاحت امتی الجہاد، سیاحت، رہبانیت، جہاد ہے۔ یہ رہبانیت کا تصور کہ اچھا کھانا بھی آئے تو پانی ڈال دو، یہ اللہ کے رسول نے تو نہیں کیا، کسی ایک روایت میں 144,000 صحابہ نے ایسا نہیں کیا، سب کے حقوق دیے ہیں۔ اور یہی وہ اس وقت غلوب ہے جو معاشرے میں پایا جاتا ہے، جو کسی دین سے بھی محبت کرتا ہے۔ کچھ لوگ کیا کہہ دیتے ہیں، بس میں وقف فی سبیل اللہ ہو گیا ہوں۔ کیسے وقف فی سبیل اللہ ہو گئے ہیں؟ 10 سال ہو گئے میں گھر نہیں گیا اور بقیہ زندگی میں اللہ کے دین کی دعوت میں لگاؤں گا۔ یہ کوئی دعوت نہیں ہے، یہ کوئی دعوت نہیں ہے جس میں آپ تمام کے تمام حقوق پامال کر دیں۔ اللہ کے رسول سے بڑا دائی کون تھا؟ صحابہ سے بڑے دائی کون تھے؟ کسی ایک سفر کو دکھائیے کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیوی کے بغیر سفر کیا ہو۔ آپ قرآن اندازی کرتے تھے۔ یہ تجاوز جو حدود سے ہے، یہ تجاوز جب سے امت میں آتا ہے اس وقت پریشانی ہوتی۔ بہت عظیم کام ہے دعوت، بہت عظیم کام ہے نیکی کے، لیکن غلوب نہیں ہونا چاہیے، حدود سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے۔ عبادت کے اندر بھی، ابھی آپ نے جو روایت آج پڑھی ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقصد تھا، بھی نیکی مقصد تھا، رسی کیوں باندھی کہ چلو میں تھک جاؤں تو میں اس کو پکڑ لوں، میں نے اتنے نوافل پڑھنے پڑھنے۔ آپ نے فرمایا کھول دو، حلو لیصلی احدکم نشاطا، آپ ایکٹیو ہیں، تہجد پڑھیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ بیمار ہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے علم ان سیکون منکم مرضا، تم میں سے کوئی بیمار بھی ہوگا، تم میں سے کوئی سفر میں بھی ہوگا۔ ان آسانیوں کو شدتوں میں بدل دینا، یہی تو غلوب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امت کو یہ بات سمجھائی ہے کہ عبادت میں بھی غلوب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے گھر، سیدہ عائشہ کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، صحیح بخاری کی روایت ہے 42، صحیح مسلم 785۔ پوچھتے ہیں یہ کون ہے، اور یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، خاوند کا یہ استحقاق ہے کہ وہ دیکھے کہ میری اہلیہ کس کس کے پاس بیٹھتی ہے، کسی غلط عورت کے پاس تو نہیں بیٹھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے، عائشہ یہ کون ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی یہ وہ عورت ہے جو عبادت میں بہت آگے ہے، بہت نفلی روزے رکھتی ہے، بہت تہجد پڑھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً رک کے کہا، میں، رک جاؤ، علیکم بما تطیقون، صرف اتنا عمل کرو جتنی تمہاری طاقت ہے، فواللہ لا یمل اللہ حتی تملو، اللہ عز و جلال اجر دینے سے اکتاتے نہیں جب تک تم اکتا نہیں جاتے کہ اب میں کیا کروں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، جو شدت میں انسان آتا ہے نا، چار دن بہت پابندی کرے گا، آخر وہ اس طرح منہ موڑتا ہے، دوبارہ اس کام کی طرف آتا نہیں۔ یہی میانہ روی اختیار کی جائے، اتنا کام کرو اچھے انداز سے جس کا شریعت نے حکم دیا، جس بات کی شریعت نے پابندی کروائی، تو نتیجہ کیا نکلے گا، آپ ہمیشہ چلتے جائیں گے، آپ کام پہ لگے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دُوِّمَ عَلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُ، سب سے بہترین کام وہ ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے۔ کچھ لوگ بہت نیکی کا کام کرنے کے لیے رات کیا کریں گے، تہجد پڑھنی ہے، 1 بجے سے لے کے 5 بجے تک تہجد پڑھی اور صبح کی نماز بھی سوئے رہتے ہیں، لوگ سوال کرتے، اللہ کے نیک بندے، تہجد یہ نوافل ہیں، فرائض، اس کے بغیر تو انسان کا ایمان ہی نہیں بچتا. اس لیے نیک لوگ اور علماء یہ کہا کرتے ہیں، ساری رات تہجد میں کھڑے ہو کے جو تم آنسو بہاتے ہو، یہ آنسو ایک طرف، اور گرمی کی شدت میں ظہر کی نماز پہ ایک پسینے کا قطرہ جو آپ کی پیشانی پہ آتا ہے، ان تمام آنسوں سے قیمتی ہے. کیونکہ یہ فرض پڑھنے آپ جا رہے ہیں، وہ نوافل ہیں. اس لیے درجات جو ہیں اسلام نے بیان کیے، ان کو گڈ موڈ نہیں کرنا چاہیے، ان کے اندر کسی قسم کا یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جو اچھی بات ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، جو اس سے اچھی بات ہے اس کو بھی چھوڑ دیا جائے، اور جو اچھی بات ہے لیکن اس کا درجہ اتنا نہیں ہے اس کو اس پہ غالب کر دیا جائے. آج سب سے زیادہ واویلا کس کا ہوتا ہے؟ بس جی رواداری ہونی چاہیے. کبھی کسی نے سوچا کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے؟ جس کی معافی کوئی نہیں. کبھی کسی نے سوچا بدعات کا نتیجہ کیا ہے؟ حتیٰ کہ حدیث یہ کہتی ہے، من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، جو کسی بدعتی کو جگہ دیتا ہے اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، پوری کائنات کی لعنت ہے. مزاج بدل گیا، اور معاشرے کے اندر سب سے زیادہ اسی چیز کا گہراؤ ہے. بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری کائنات کے سرتاج ہیں، ان کی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، بھلے ایسی عورت بھی پیدا ہو سکتی ہے؟ کیسی عظیم عورت تھی! اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے، ہی وزیرۃ صدق، میری بہت اچھی وزیر تھی. وزیر بھی ایسی تسلیاں اور تشفیاں دلانے والی. اور جب شادی ہوئی تو سارے کا سارا مال اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دیا، اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوگی، اللہ تو قبول کر لینا. اس کی وفات پہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھڑی بھی بیٹھ کے صحابہ کو نہیں کہا کہ آج میری وزیرہ فوت ہوگی، آؤ ذرا قرآن خوانی کر لیں. ایک بندہ مومن اپنی ساری زندگی اس کام پہ لاکھوں روپے لٹا دیتا ہے، کس بنیاد پہ؟ اللہ کے رسول کی بیٹیاں بھی فوت ہوئی، آپ کے صحابہ بھی فوت ہوئے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری اس وقت زندگی کے یہ تجاوزات جو ہیں اللہ سے دور ہمیں کر رہے ہیں. اور اللہ عز و جلال نے جو بات اپنے پیغمبر کے ذریعے فرما دی ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں. ابھی یہ دن گزرے، کتنے مبارک دن تھے اس اعتبار سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. آپ ان میں سے کسی کو کہیں کہ آپ فقیر کو گھر بنا دیں، کسی مسکین کو گھر بنا دیں، کوئی نہیں بنا کے دے گا. کروڑوں روپے لگے ہیں. اگر صرف اس کو اللہ تعالیٰ نے پوچھ دیا قیامت کے دن، تو جواب کیا ہوگا؟ 23 سالہ زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی گزاری ہے، کسی ایک سال آپ نے یہ اہتمام اس طرح کیا؟ 144,000 صحابہ ہیں، ایک نہیں ہے، کسی ایک صحابی نے یہ کام کیا؟ عبادت میں بھی غلو، محبت میں بھی غلو شریعت نے پسند نہیں کیا. محبت یہ ہے، صحابی باہر سے آ رہے تھے، اللہ کے رسول ممبر پہ کھڑے تھے. آئیے محبت کی میں اصل شکل دکھاؤں. تو ایک صحابی مسجد میں کھڑے تھے، آپ نے صرف فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ. کیا فرمایا؟ اجلسو، بیٹھ جاؤ. صحابی مسجد کے باہر تھے، وہیں بیٹھ گئے. بعد میں بلایا، صحابی آپ باہر کیوں بیٹھ گئے؟ کہا میرے کانوں نے سنا تھا کہ بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا. کہا میں نے آپ کو تو کہا ہی نہیں تھا، میں نے تو اس کو کہا تھا. کہ اللہ کے پیارے پیغمبر، مجھے نہیں علم، جب میرے کانوں میں یہ آواز پہنچی اللہ کے رسول نے فرما دیا بیٹھ جاؤ، تو میں کھڑا کیسے رہ سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا، زادک اللہ حرصا علی طواعیت اللہ و طواعیت رسولی، اللہ تیری ایسی حرص کو اور زیادہ کرے جس میں اللہ اور اس کی اطاعت کی حرص ہے. اطاعت جو ہے وہ اللہ کے رسول کی جائے. اور یہ چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے, آپ کے علم میں ہونا چاہیے, ایک مستقل موضوع ہے. آپ کے علم میں ہے کہ ابو جہل اور اس کے سارے ساتھی طواف کرتے تھے, مسلمان بھی طواف کرتے تھے, وہ مشرک کیوں؟ وہ قربانیاں کرتے تھے, مسلمان بھی قربانیاں کرتے تھے, وہ مشرک کیوں اور یہ مسلمان کیوں؟ وہ حج بھی کرتے تھے, وہ حاجیوں کو ستو بھی پلاتے تھے, لباس بھی دیتے تھے, قربانیاں بھی کرتے تھے, غلام بھی آزاد کرتے تھے, صلہ رحمی بھی کرتے تھے آپس میں, اور حتیٰ کہ اللہ کے رسول کے صحابی عمر کہتے ہیں میں نے اسلام سے پہلے اعتکاف کی نظر مانی, وہ اعتکاف بھی بیٹھتے تھے, پھر بھی مشرک کیوں ہوئے؟ وہ صفا مروہ پہ بھی دوڑتے تھے, کیسے شریعت نے اس کو مشرک کنسیڈر کیا اور یہ مسلمان؟ فرق کیا تھا؟ صرف ایک فرق تھا. آپ قرآن مجید پڑھیے, اگر ان سے پوچھا جاتا تھا آسمان کس نے بنایا, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, کہتے اللہ نے بنایا. زمین کس نے بنائی, کہتے اللہ نے بنائی. مالک کون ہے, رازق کون ہے, بادشاہی کس کے ہاتھ میں, کہتے اللہ کے ہاتھ میں. کس جگہ پہ فرق آتا تھا؟ صرف دو جگہوں پہ. کہتے تھے اکیلا اللہ نہیں, اس کے ساتھ اور بھی ہیں, لات منات عزا بھی ہیں. پہلا فرق. دوسرا, یہ حج, یہ عمرہ اور یہ ساری نیکیاں وہ کرتے تھے کس لیے؟ کہتے ہمارے باو اجداد نے کی ہیں. اور صحابہ کیوں کرتے تھے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے. یہ فرق تھا. جب تک میں اللہ عز و جلال کی وحدانیت کو قبول نہیں کرتا کہ صرف ایک اللہ ہے جو سازگار, جو کارساز ہے, جو میری بگڑی بنانے والا ہے, اور جب تک میں یہ نہیں کہتا کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں اللہ کے محبوب نے کیا ہے, پیرامیٹر وہ ہے, آئیڈیل وہ ہے, رول ماڈل میرے لیے وہ ہیں, اس لیے میں کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے, اس وقت تک میری کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں شرف قبولیت سے نہیں نوازی جاتی. وہ بھی تو لوگ یہی کہتے تھے, ما الفینا علیہ آباءنا, ہم نے ایسا اپنے باپ دادا کو دیکھا ہی نہیں, ہم کیسے بات آپ کی مانیں؟ اگر آج کے شخص کو کہہ دے کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے ہیں, ہم آپ کی بات کیسے مانیں؟ قرآن و حدیث کی فرق کیا رہا؟ یہ غلوف تھا محبت میں, عبادت میں, جس نے دین سے دور کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, ایک دوسری روایت ہے صحیح بخاری کی 1946, صحیح مسلم 1115, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں دیکھا, رعا رجلا قد اجتمع الناس علیہ وقد ظلل علیہ, سفر میں تھے تو لوگ اکٹھے ہیں, پوچھا کیا ہوا, سایہ کیا ہوا ایک انسان پر, کہا رجل صائم, ایک بندے نے روزہ رکھا لیکن برداشت نہیں ہو رہا, گرمی سخت تھی. اب روزہ کتنی بڑی نعمت ہے, ایک روزہ اللہ کی راہ میں رکھنا 70 سال سفر کیا جائے تو جتنا سفر بنتا اتنا اللہ جہنم سے دور کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو کیا فرمایا, لیس من البر ان تصوموا فی السفر, جب شریعت نے اجازت دی ہے سفر میں روزہ نہ رکھو, یہ نیکی نہیں ہے کہ تم سفر میں روزہ رکھو اور حالت یہ بنی ہوئی ہو. حالانکہ روزہ بہت بڑی نیکی ہے, لیکن آپ نے امت کو وہ لیول دیا ہے کہ جو آپ برداشت کر سکیں. یہ سختیاں اسلام نے نہیں پیدا کی, یہ سختیاں اسلام کی غلط جو ہے وہ تشریح کرنے والوں نے پیدا کی ہیں. چھوٹی سی بات ہوتی تو کہتی ہیں اچھا اتنے بکرے آپ کو دینے پڑیں گے اور یہ کرنا پڑے گا, اسلام نے کہاں کہا ہے؟ اسلام تو کہتا ہے کہ تم آرام سے وضو کرو, دو رکھتے پڑھو, جتنے گناہ معاف ہو جائیں گے. اسلام یہ کب کہتا ہے کہ پہلے 2-2 لاکھ کے چیکس مجھے دو, میں آپ کے لیے معافی اللہ تعالیٰ سے منگواتا ہوں اور آپ کو معاف کرواتا ہوں, یہ کہا اسلام نے کہا ہے؟ یہ کہا ہے تو آپ کی پیٹ کی آگ نے کہا ہوگا کہ یہ کیسے بھرے گی, اسلام نے ایسا نہیں کہا. اسلام تو 100 کے قاتل کو بھی کہتا ہے وضو کر لو, 2 رکھتے پڑھ لو, رب تعالیٰ صرف قتل معاف نہیں کریں گے, تمہاری برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. یہ ساری آسانیاں تو اسلام نے دی ہیں, یہ سختیاں اسلام نے نہیں دی, سختیاں ان لوگوں نے پیدا کی ہیں جنہوں نے اسلام کی ان آسانیوں کو قبول نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک دوسری روایت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی پیدل چل رہا ہے, سخت دھوپ ہے, جوتی بھی نہیں پہنی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی اس کو کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں جس نے نظر مانی کہ میں پیدل چلوں گا, دھوپ میں چلوں گا, فرمایا اس کو کہو کہ جوتی بھی پہن لے, اس کو کہو کہ سائے میں آ جائے. ان اللہ لغنی عن عذابی, اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دینے سے مستغنی ہے, اللہ کو کیا ضرورت ہے. اور آج حالت یہ ہے انسانی مینٹیلٹی کی دنیا کے اندر, جن کو بہت سارے لوگ لیڈر مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ 100-100 کلومیٹر پیدل چل رہے ہیں بس جی نظر مانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج دیا, 144,000 صحابہ تھے, آخر کتنے صحابہ مدینہ میں رہے گئے؟ کوئی صحابی مدینہ کے اندر جب چلتا جوتی کے بغیر چلتا تھا؟ یہ غلوف کی وہ علامات ہے جس سے انسانیت بھٹکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتوں سے اس لیے منع فرمایا. اور تیسری جو کیفیت جو ہے, دعا کے اندر اور پاکیزگی کے اندر غلو, حالانکہ دعا عبادت ہے. دعا وہ مانگو جس کا حدیث میں تذکرہ آ گیا, دعا وہ مانگو جس کا حکم آ گیا, جو اللہ کے رسول نے سکھا دی, جو اللہ کے رسول نے بتا دی اور خود کر دی. اپنی من مانی سے دعائیں اگر آپ کر کے کہو یہ اللہ کے رسول نے کہی ہے تو یہ جھوٹ ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جوامع الکلم دیے, چھوٹی سی بات بہت بڑا مفہوم. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ جب جنت مانگو تو تم کیا مانگا کرو, فاسألوه الفردوس, جنت الفردوس مانگا کرو, اللهم انی اسألوک جنت الفردوس. سب کچھ آ گیا نا, کیسے سب کچھ آ گیا؟ فإنه أعلى الجنة فإنه أوسط الجنة, دو حدیثیں ہیں, وہ جنت کے درمیانی جنت ہے اور سب سے اوپر والی جنت یہ ہے. ومنها تتفجر أنهار الجنة, اور جنت کی ساری نہریں جو ہیں دودھ کی, شرابن طہورا کی, شہد کی, یہ ساری نہریں جنت الفردوس سے نکلیں گی. آپ جنت الفردوس مانگے, اگر آپ کہتے ہیں یا اللہ مجھے جنت بھی دے اور وہاں ایک پارک بھی دینا, یا اللہ وہاں جھولے بھی دینا, یہ دعائیں, یعنی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مغفل بیان کرتے ہیں, انہوں نے اپنے بیٹے کو سنا, وہ کہہ رہے تھے اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنہ, یا اللہ جنت میں وائٹ ہاؤس دینا دائیں جانب. تو بائیں جانب, تو باپ نے جب یہ سنا, قال ای بنی, او بیٹے, سل الجنہ وتعوذ من النار, بس یہ مانگا کرو اللہ جنت الفردوس دے اور آگ سے تمہیں بچا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا انہ سیکون فی ہذہ الامہ قوم یعتدون فی الطہور والدعاء. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا, سن ابی داود کی روایت ہے 96, سن ابن ماجہ کی روایت ہے 3864, کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ قوم زیادتی کرے گی طہارت میں بھی, پاکیزگی میں بھی اور دعا میں بھی. دعا کب مانگو؟ اب دعا سجدے میں کرو. سب سے پیارا اللہ کو اس وقت لگتا ہے جب انسان سجدے میں ہوتا ہے. دعا کب قبول ہوتی ہے؟ الدعاء بین الاذان والاقامۃ لا ترد, اذان جب ہو جائے جماعت کھڑی ہونے کے درمیان جو 15 منٹ کا وقفہ ہے, جو دعا کرو گے رد نہیں ہوگی. دعا کیا کرو جب بارش ہو رہی ہو, دعا کیا کرو جب آپ سفر میں ہیں, دعا کیا کرو جب آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے, دعا کیا کرو جب آپ خوف کی حالت میں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کے وقت دعا کیا کرو, اور ساتھ یہ فرمایا اگر رات کو کہیں آنکھ کھل جائے, گرمی میں اگر لائٹ چلی جائے اور سردی میں کوئی پریشانی ہو جائے, تو اگر آپ اٹھتے ہیں تو صرف اتنا کہہ دو, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. یہ کہہ کے جو دعا کرو گے وہ رد نہیں ہوگی. تشہد میں بیٹھو کثرت سے دعائیں کرو، سلام پھیرنے کے بعد یہ اذکار یہ دعائیں کرو، امت یہ نہیں کرے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا جنازے پہ تم دعائیں سکھائی ہیں، اور صحابی نے جب یہ دعائیں سنی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، تو صحابی کہتے ہیں کاش آج میرا جنازہ ہوتا. اور آج مسلمان کیا ہے؟ نیک سے نیک آدمی، اچھا سے اچھا آدمی ہے، ایسا جھٹکا کروائیں گے کہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی جاتی. کیوں؟ ہمارے بڑوں نے ایسا کہا. اللہ کے رسول نے یہ دعائیں کس لیے سکھائی؟ اللہ کے رسول نے تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہوئے تو جب پاس گئے تو آپ نے فوراً دعا کیا پڑھی؟ اللہم ارفع درجته فی المہدیین واخلف فی عقبه فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین. اللہ اس کے درجے کو بلند فرما، اللہ اس کی بخشش فرما، اے اللہ اس کی اولاد میں سے بھی اس جیسے نیک بنا. دعائیں سکھائی ہیں، جنازے کی دعائیں سکھائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر قبر میں دفنانے کے بعد پھر دعا کی ہے اور صحابہ کو سکھایا ہے، لیکن ہمیں نہ جنازے کی دعائیں یاد ہوتی ہیں اور نہ ہی جس نے پڑھانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی سمجھ عطا فرمائے کہ وہ امت کو سکھائی دے، ان کو بتا دے. کوئی جنازہ کبھی ایک منٹ کا ہوتا ہے؟ کیا مانگتے کیا ہے، میں تو حیران ہوں. چلو ہم نکمے ضرور ہیں، لیکن وہ راز تو سمجھا دے کہ ایک منٹ میں یہ کیسے سارا کچھ ہو جاتا ہے. فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، سورۃ الفاتحہ. صحیح بخاری کی روایت اونچی آواز میں عبداللہ بن عباس نے سورۃ الفاتحہ پڑھی اور ساتھ کہا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، میں نے اس لیے پڑھا ہے تمہیں سمجھ آئے یہ سنت ہے. دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھتے ہیں، تیسری تکبیر کے بعد دعائیں کرتے ہیں، اور چوتھی تکبیر کے بعد بھی روایت کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا اللہم اغفر لہ اللہم ارحم، یہ کہہ کے پھر سلام پھیرا ہے. ایک منٹ میں یہ سارے کام کیسے ہو جاتے ہیں؟ اور دعا ہم کہاں کرتے ہیں؟ زیادتی کہاں؟ جہاں کرنی ہے وہ نہیں ہوتی. کہاں شروع ہوتی ہے؟ جب بھی کوئی تعزیت کے لیے آئے گا تعزیت کرنی چاہیے، کسی کے غم میں شریک ہونا چاہیے. کہتے اچھا دعا کرو، اور کیا ہے ہاتھ اٹھے ہیں، کچھ پتہ نہیں بےچارے آنے والے بھی کیا پڑھتے ہیں، آرام سے ہاتھ پھیرے. اور میرے پیارے بھائیو ذرا سوچو تو سی، یہ طریقہ اللہ کے رسول نے کیا؟ اس کے لیے ہم نے 3 دن کے بعد ایک اہتمام کر لیا، 10 دن کے بعد کر لیا، اب یہ 40 دن کے بعد اہتمام کر لیا. جو چیز اللہ کے رسول نے نہیں کی اس پہ توجہ ہے، جو اللہ کے رسول نے کی ہے کہ جو جنازے میں شریک ہوگا. احد پہاڑ، آج اس کا وزن کیجئے جا کے اللہ آپ کو مکہ اور مدینہ لے جائے، وزن تو کیجئے احد پہاڑ کا. جو صرف جنازہ پڑتا ہے کسی مسلمان کا رب کی رضا کے لیے، احد پہاڑ جتنی اس کو نیکیاں عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. جو دفنا کے آتا ہے 2 احد پہاڑ جتنی نیکیاں ملتی ہیں، وہ کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں. اور سب کے سب تیار ہو رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں جی؟ وہ آج 3rd دن تھا نا، تو پھر کیا ہے؟ آج 7th اور 10th اور 40th دن تھا نا، تو پھر کیا ہوا؟ مسند امام احمد کی روایت ہے، جریر بن عبداللہ البجلی اس روایت کے راوی ہیں. کن نعد الاجتماع فی اہل المیت وصنع الطعام من النیاحة، میت کے گھر میں جمع ہونا اور صنع الطعام کھانے بنانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جاہلیت میں تھا جس سے شریعت نے منع کر دیا تھا. بھلا یہ بھی دانش ہے، اللہ نے آپ کو حلال مال دیا ہے، کھاؤ، مہمانوں کو بلاؤ، دوستوں کے پاس جاؤ، لیکن اس بنیاد پہ کھانے کے بندوبست کہ یہ دین ہے اور اس طرح کرنا چاہیے، یہ سنت ہے اور اس طرح چکے ہمارے آبا اجداد کرتے آئے. اس مال کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، مال کے بارے میں سوال ہوگا، قیامت کو کہاں سے آئے اور تم نے کہاں خرچ کیا؟ اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے 4 باتوں کو اکٹھا پیش کیا. حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، مردار بھی حرام ہے، والدم بہنے والا خون جب ذبح کرتے ہیں وہ بھی حرام ہے. ولحم الخنزیر, خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. وما اہل به لغیر اللہ, اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ کوئی چیز ہو تو وہ بھی اسی طرح ہی حرام ہے جس طرح پہلی تین چیزیں حرام ہیں, اور آیت نے اکٹھی بیان کی ہیں. لیکن کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. کیوں تیار نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جب غلوب آئے گا تو پھر یہ پریشانیاں امت میں شروع ہو جائیں گی. پاکیزگی میں کس طرح غلوب ہے, اور میں اپنی بات کو مکمل کرنے جا رہا ہوں. یہ موضوع ایک طویل موضوع ہے, اگلی کلاس بھی ہم مکمل اسی موضوع پہ انشاءاللہ لیں گے. پاکیزگی میں کیسے؟ شریعت نے کہا ہے کہ آپ تین مرتبہ اپنے اعضاء کو دھوئے, آپ کا وضو ہو گیا. بلکہ صحیح بخاری کی روایت ہے دو مرتبہ بھی, ایک مرتبہ بھی اگر آپ نے اچھی طرح دھو لیا ہے آپ کا وضو ہو جائے گا. اور ایک شخص وضو کرنے بیٹھتا ہے, اب وہ سمجھتا یہ ہے کہ دنیا میں صرف پاکیزہ میں ہوں. پانچ منٹ, دس منٹ, اس کا پندرہ منٹ تک وضو ہوتا ہی نہیں, بس لگتا ہے کچھ چیز خشک رہ گئی. غسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا, امت کو بھی سمجھایا. کچھ لوگ غسل کرتے ہیں, وہ دس مشکیزیں بھی اپنے اوپر بہانے کے بعد کہتے ہیں لگتا ہے ابھی تک صحیح غسل نہیں ہوا. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آ گیا. ابن عقیل بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے کافی مرتبہ ڈبکی لگا کے اچھی طرح غسل کیا ہے, واشک هل صح للغسل ولا لا, ابھی تک مجھے شک ہے کہ صحیح غسل ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو امام مالک نے کہا کہ آپ پہ تو غسل واجب ہی نہیں ہے. کہتے وہ کیسے؟ کہتے ہیں پاگل پہ کوئی واجب ہے چیز پہ جو ہے ہی مجنون. جس نے تین سے پانچ مرتبہ اچھے طریقے سے مشکیزے بہائے ہیں, ڈبکیاں لگائی ہیں, ابھی اس کو شک ہے, تو حدیث کہتی ہے رفع القلم عن ثلاث, تین لوگ تو مرفوع القلم ہیں, ان میں سے ایک پاگل بھی ہے, مجنون بھی ہے, جب تک ٹھیک نہ ہو جائے. کہا تجھ پہ تو نماز بھی فرض نہیں ہے تو تم غسل کے پیچھے پڑے ہو. یہ جو زیادتی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ایک وقت آئے گا غلوب کی ایسی کیفیت بنے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس سال مدینہ میں رہے ہیں. دس سال میں حدیث بھی بیان ہوئی, کتب حدیث بھری پڑی ہیں. دنیا کا کوئی انسان یہ دکھا نہیں سکتا کہ آپ نے دس سال میں پانچ سال, ڈھائی سال, ایک سال ہر نماز کے بعد سب کو دعا کروائی ہو. اس وقت ذکر ہے, اور وہ ذکر ساری دعائیں ہیں. آج نیا طریقہ کیا آیا؟ سلام پھرتا ہی ہے, امام محترم سامنے بیٹھے ہیں, اللہم انت السلام ومنک السلام وعلیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام, سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اور کاش کسی کو صحیح بخاری کی روایت کا علم ہو جائے اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا. اللہ اکبر, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, جو تین مرتبہ کہہ دیتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت, جو آية الكرسی پڑھ لیتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے, جس دن اس کی آنکھیں بند ہوگی جنتی مہمان ہوگا. وہ بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے, اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام, رب اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اور دیگر اذکار. پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے, 33 مرتبہ الحمدللہ, پھر 34 مرتبہ اللہ اکبر, جو اللہ کے رسول نے دعائیں سکھائی ہیں. اتنے مرتبہ پڑھ لے اللہ جہاد, حج, عمرہ, صدقے کے برابر اجر الگ دیتے ہیں. اگر سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو سارے معاف کر دیتے ہیں. اور جب تک یہ ذکر کرتا رہتا ہے, ایک نہیں, لاکھ نہیں, بلین نہیں, ٹریلینز فرشتے, یہ میں کیوں لفظ بول رہا ہوں خربوں کی تعداد میں, کہ جس طرح بیت اللہ ہے, بیت اللہ کے اوپر آسمانوں پہ ایک بیت المعمور ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں. جس نے ایک مرتبہ طواف کیا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی. اللہ کے نورانی فرشتے زمین پہ اترتے ہیں کتنی تعداد میں, حتی یملأ ما بین السماء والارض, زمین و آسمان کا خلا فرشتوں سے بھر جاتا ہے. اور وہ تین دعائیں کرتے ہیں, کس کے لیے؟ جو نماز پڑھنے کے بعد والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فی, اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا رہتا ہے, اور فرشتے اس کے لیے تین دعائیں کرتے ہیں, اللہم اغفر لہ, یا اللہ اس اپنے بندے کو معاف کر دے, اللہم ارحم, اے اللہ اس پہ رحمت کی برکھا برسا دے, اللہم تب علی, یا اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے. میں اور آپ لوگوں کی منتیں کرتے ہیں کہ دعا کیجئے, نہ جانے کسی کی قبول ہوتی ہے کہ نہیں. فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی, کیونکہ فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر دعا نہیں کرتے, اور اللہ عزوجلال اس وقت تک حکم نہیں دیتے جب تک اللہ بندے سے راضی نہ ہو جائے. جس کے لیے خربوں فرشتے دعا کر رہے ہوں, وہ ان دعاؤں کو چھوڑ کے اور ویسے خود ہاتھ اٹھا کے اور سارے ذکر چھوڑ کے چلا جائے, یہ سودا ٹھیک ہے؟ یہ ہے وہ غلوف. کسی کی محبت میں میرے فلاں نے کہا تھا, یہ کہو اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا تھا, یہ دیکھو کائنات کی سب سے مبارک اور سب سے بڑی ہستی نے کیا کہا تھا, تمہیں وہ دیکھنا ہے. اگر اس کو اختیار کرو گے غلوب سے بھی بچو گے اور اللہ عزوجلال کی محبت بھی حاصل کر سکو گے. انشاءاللہ اس کی بقیہ جو تشریحات ہیں, اس کی صورتیں ہیں غلوب کی, اور غلوب کی صورتوں کے بعد اس کی ہلاکتوں کو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں مکمل کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.